أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إرشاد خداوندی ہے کہ سوال کیا ہے مومنین سے اور مسلمانوں سے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہ کی جائے گی؟ یقیناً صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں یا ہم ایمان لائے یا ہم مسلمان ہو گئے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعاً مومن ہیں، ہم واقعاً جو ہیں دین مبین پر عمل پیرا کرنے والے لوگ ہیں، اور دین کی جو خوبصورت الہی اقدار ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی حرمت کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ میدان عمل میں موجود رہیں گے۔ آج کا موضوع ایک اچھوتا موضوع ہے، اچھوتا اس عنوان سے کہ عموماً ہم بات کرتے ہیں فقط اسرائیل کی، لیکن اس مرتبہ دوستوں نے اس کے اندر سے قبلہ اول کو فوکس کیا ہے، اور عموماً ہم بات کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان ممالک کی، لیکن اس مرتبہ جو معین کرنے والے ہیں موضوع، انہوں نے اس کو امت مسلمہ کے عنوان سے لیا ہے، تو یقیناً اس کے اندر مزید جامعیت پیدا ہو گئی ہے اور اسرائیل کے حوالے سے وہ مزید ٹارگٹ اورینٹڈ ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں جو ضمنی ہیں اور جو ابتدائی ہیں وہ باتیں کروں، اور اس کے بعد کلی طور پہ یہ بات کی جائے کہ اس وقت کرنٹ اسرائیل کی کیا کیفیت ہے، کیا وہ اس وقت قبلہ اول کو ہولڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے اسرائیل آج بھی قبلہ اول کو بہرحال ہولڈ کیے ہوئے ہے، اور وہ کون سا خطرہ ہے کہ جو اسرائیل میں محسوس کر رہا ہے کہ اگر ان خطرات کا تدارک نہ کیا جو اسرائیل کی نگاہ میں خطرہ ہیں، تو وہ نہ فقط یہ کہ اپنے اسرائیل کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، بچا نہیں سکتا، بلکہ قبلہ اول کو بھی اسے اس کے اصل حقداروں کو لوٹانا پڑے گا۔ تو اس کے مطابق ہم یہ طے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ہم یہ بہتر جاننے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا کیا کردار بنتا ہے کہ ہم ان مظلوم فلسطینیوں کی اور قبلہ اول کی آزادی کے حوالے سے اپنا فریضہ ادا کریں۔ ایک بار محمد والے محمد پر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ تاریخی لحاظ سے بہت اہم منطقہ ہے یہ منطقہ۔ کیوں اہم ہے؟ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر ماضی کی اہمیت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہو۔ اگر ماضی کی اہمیت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے تو فلسطین کے اس منطقے کی اہمیت ماضی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دنیا کے تین الہی بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ تینوں کے تینوں مذاہب اس سرزمین کے حوالے سے تاریخ رکھتے ہیں، اور تینوں کی تاریخ کے حوالے سے یقین بہت گہرا ہے۔ عیسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے۔ آج بھی وہاں پر دیوار گریہ جو ہے وہ قائم ہے، اور آج بھی وہ عیسائیوں کے لیے، اور پیدا ہوئے حتیٰ آج بھی وہ عیسائیوں کے لیے یہ معتبر ترین جگہوں میں، جو ان کی سیکرڈ پلیسز ہیں، جو ان کی مذہبی جگہ ہیں، ان جگہوں میں سے اول درجے پر جو ہے وہ فلسطین ہے۔ یہی اسی طریقے کا ایک عقیدہ جو ہے وہ عیسائیوں ان کا یہودیوں کا ہے۔ یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ منطقہ ہے کہ جس منطقے میں ہیکل سلیمانی وہ قائم تھا، جو ان کے ایک نقطہ نظر ہے اس کے مطابق قائم تھا، اور سرزمین موعود کا جو نقطہ نظر ہے، جو بقول یہودیت کے تحریف شدہ توریت کے اندر بھی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہی سرزمین ہے جو سرزمین موعود ہے، کہ جس سرزمین پر ان یہودیوں کا مسلط ہونا اور قائم ہونا وہ پوری دنیا پر انہیں اقتدار دینے کا سبب بنے گا۔ یہودی اپنے اعتبار سے اس کی ایک تاریخی حیثیت کے قائل ہیں، عیسائی اپنے اعتبار سے اس کی تاریخی حیثیت کے قائل ہیں، اور اگر اس منطقے کو تھوڑا براڈ سینس میں دیکھا جائے تو مسلمان اپنے اعتبار سے اس کی اہمیت کے قائل ہیں۔ یہ تینوں مذاہب کی برتھ پلیس ہے۔ اسلام کی برتھ پلیس بھی یہی منطقہ ہے، جسے اگر مشرق وسطیٰ کہیں، جس کے اندر اسرائیل ایک پارٹ ہے اور جس میں ہمارے سعودی عرب کا علاقہ شامل ہوتا ہے، تو یہ ہماری برتھ پلیس ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یعنی جب ہمارا قبلہ دوم جو ہے، جو آج قبلہ ہے، یہ معین اور مشخص نہیں ہوا تھا، تو اس وقت مسلمان قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی اس وقت ہمارے لیے محور اور سب سے بڑا جو نقطہ تھا وحدت کا وہ بیت المقدس تھا، ہمارے لیے اس کی مذہبی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ تینوں اس مذہب کے اس منطقے کے حوالے سے برتھ پلیس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے مذاہب کی برتھ پلیس یہی منطقہ ہے۔ لیکن شاید یہ برتھ پلیس ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ مستقبل کے لحاظ سے کیا یہ خطہ رول پلے کر سکتا ہے, اس کا دنیا کے مستقبل کے اوپر اس خطے کا کیا اثر ہے, فلسطین کی پالیٹکس کا, اسرائیل کی پالیٹکس کا, مقبوضہ جسے فلسطین ہم کہیں, اسرائیل نہیں کہیں, مقبوضہ فلسطین کہیں, اس کی پالیٹکس کا, بیت المقدس کا, اس منطقے کا دنیا کے مستقبل میں کیا کردار ہے, یہ بڑا اہم ہے. تو اس حوالے سے بھی میں تینوں مذاہب کی ایک ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم کرنٹ صورتحال کے اوپر آئیں گے. جو یہودیت ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے عقیدہ بیان کیا سرزمین موعود کا, وہ سرزمین جس کا وعدہ کیا گیا ہے بقول ان کے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور یہودیت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جب تک یہ سرزمین یعنی سرزمین اسرائیل اور پھر گریٹر اسرائیل جسے وہ کہتے ہیں کہ جس میں دریا نیل اور فرات تک کے علاقے شامل ہیں یعنی عراق تک کے علاقے شامل ہیں, جب تک یہ منطقہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوگا اس وقت تک ہم پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہ یہودیت کا مسلمہ عقیدہ ہے. یہودیت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں دنیا پر حکومت کے لیے خلق کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر کی بھی ان کے ساتھ دشمنی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی کلیش تھا کہ انہیں دنیا پر حکومت کے لیے خلق کیا گیا ہے, وہ دنیا پر تسلط کے لیے خلق ہوئے ہیں, وہ دنیا کی سپر ترین نیشن ہیں. یہودیت یہ عقیدہ رکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو ان کے کنٹرول اور تسلط میں ہونا چاہیے. اور وہ بعضوں میں خود یعنی اپنے خیال کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سرزمین موعود کا ہدف پورا نہیں ہوگا, مقصد پورا نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے. اور سرزمین موعود یعنی اس اسرائیل سے جس کا وہ آغاز کرنا چاہتے ہیں, مقبوضہ فلسطین سے, اس کی حدوں کو بڑھا کر جس کا پارلیمنٹ کے اوپر جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے جہاں پر انہوں نے نقشہ آویزہ کیا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا, اس تک پہنچانا تاکہ وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ قائم رکھ سکیں. یہ یہودیت کا عقیدہ ہے. عیسائیت کیا سمجھتی ہے؟ عیسائیت یہ سمجھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس منطقے میں ظہور کرنا ہے, اور اس منطقے میں جب وہ ظہور کریں گے تو اس کے بعد پوری دنیا میں عیسائیت کا غلبہ آ جائے گا, اور آخری جنگ بقول ان کے جو اس خطے کے اندر ہوتی ہے جس کا نام بھی دیا گیا ہے ہرمجدون کی جنگ, یہ جنگ اسی خطے کے اندر جو لبنان اور فلسطین کی سرزمین ہے اس سرزمین کے اوپر اس آخری جنگ اور آخری مارکے کی خبر وہ رکھتے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو عیسائیت نے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹ یہاں پر پوری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکیں گے, یہ خطہ ہمارے تصرف اور ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے. بس یہودیت اپنے طور پہ اور عیسائیت عالم عیسائیت اپنے طور پہ. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں یہودیت کی تو فرد اور ایک فقط ریلیجن کی بات نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے جتنی پولیٹیکل پاورز ہیں, اور اسی طریقے سے جب ہم عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جتنی پولیٹیکل پاورز ہیں وہ ساری اس چیز کو باور کرتی ہیں. اور خود ہم جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے قطع نظر کہ ممکن ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کے اندر اختلاف موجود ہو کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے پیدا ہونا ہے یا وہ ظہور یا وہ یعنی پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں ہے. یہ ایک اختلاف ہے جو شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف سے قطع نظر سنی اور شیعہ ہر دو اس نقطہ نظر پر قائل ہیں اور تمام مکاتب فکر اس نقطہ نظر پر ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, اور پوری دنیا پر جو حکومت اور تسلط ہونا ہے جو اسلام کے پاک و پاکیزہ اصولوں کو, بالآخر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام اگر آیا ہے تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ ہونا ہے. اسلام یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خطے کے لیے ہو, کسی ایک منطقے کے لیے ہو, اسلام اس پوری کائنات کے لیے ہے, اسلام اس پوری انسانیت کے لیے ہے. اس سرزمین پر جہاں پر زندگی وجود رکھتی ہے اور حتیٰ پوری کائنات پر, جب تک اسلام کا نظریہ, اسلام کے اصول اور اسلام کا آئین اور قانون جب تک اس سرزمین کے اوپر عمل درآمد نہیں رکھے گا اس وقت تک اس سرزمین کی غرض خلقت پوری نہیں ہوتی, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور خدا کے اس الہی قانون کو نافذ کرنے کے لیے یقیناً حضرت مہدی کا جو تصور ہے وہ تمام مسلمانوں میں مسلمہ ہے. بس مسلمان بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جس خطے کے اندر, اور حضرت مہدی کے حوالے سے جو علام اور ظہور کے حوالے سے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے کلیدی رول جو ہے وہ یہی خطہ ادا کرتا نظر آتا ہے. بس تمام مذاہب جو ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جس خطے کے اوپر کنٹرول کے ذریعے, جس خطے کے اوپر ان کے تسلط کے ذریعے وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. البتہ فرق اس کے ساتھ کہ یہودیت اور عیسائیت جبر اور ظلم کی حکومت چاہتی ہے، جبکہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہم عقیدہ مہدویت کی بھی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عدل اور انصاف کی حکومت ہے، وہ خدا کے الہی قوانین کی حکومت ہے کہ جس کے اندر ظلم اور انصاف ختم ہو کے رہ جائے گا اور عدل اور انصاف اپنے نقطۂ عروج کے اوپر وہاں اس کائنات کے اوپر نافذ ہوگا۔ بس اس جنگ کی مذہبی بیک گراؤنڈز بھی ہیں، اس جنگ کی سیاسی بیک گراؤنڈز بھی ہیں۔ سیاسی بیک گراؤنڈ میں صرف ایک بات کو، جب آپ عالمی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں تو عالمی سیاست میں چند چیزیں بہت رول پلے کرتی نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز جو عالمی سیاست میں کردار ادا کرتی ہے وہ جغرافیہ ہے۔ کس خطے کا کیا جغرافیہ ہے؟ یہ خطہ جو فلسطین کا خطہ ہے، اور فلسطین کو اگر آپ تھوڑا ایک بڑے خطے کی صورت میں دیکھیں جسے مشرق وسطی ہم کہتے ہیں، یہ خطہ جو ہے یہ دنیا کے تین براعظموں کا کنیکٹو پوائنٹ ہے، یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو آپس میں ملانے کا کنیکٹو پوائنٹ ہے۔ یہ خطہ تاریخی لحاظ سے ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک برج کا کام دیتا رہا ہے، اور یہ خطہ اور بھی کئی اہمیتوں کا حامل ہے، بالخصوص معدنی ذرائع اور تیل اور اس کی ریسورسز کے بعد یہ خطہ ریسورس فل بھی ہو گیا۔ بس جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو تسلط میں رکھنے کے لیے، کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس کی جغرافی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اوپر جو عالمی طاقتوں کی ایک نظر ہے وہ بالآخر پاکستان کی جغرافیہ بھی ایک نظر ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی ڈیموگرافی یعنی آبادی کا توازن یہ بھی ایک نظر ہے۔ تو یہ وہ خطہ ہے کہ جس خطے کو اسٹریٹجیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہم ہے، اسٹریٹجیکلی یہ ایک ایسا خطہ ہے، جغرافیائی لحاظ سے یہ ایسی سرزمین پر ہے، یہ آبادی کے لحاظ سے ایسی لوکیشن رکھتا ہے، یہ تاریخی لحاظ سے ایسی جگہ پر ہے کہ اس خطے پر جو کنٹرول اور تسلط رکھتا ہوگا وہ پوری دنیا کی پالیٹکس کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور جس کے ہاتھ سے یہ خطہ اور اس کا کنٹرول اور تسلط چلا جائے گا وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بھی اپنا اثر جو ہے وہ کھو دے گا۔ بس بہت اہم ہے، یہ کچھ مادی باتیں اور کچھ جو اس کی ہسٹوریکلی اور کچھ جو تاریخی اس کی اہمیت ہے۔ بس اگر ہم یہ کہیں کہ یہودیوں کو ایک سرزمین کی تلاش تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس بھی ایک وطن ہے، عیسائیوں کے پاس بھی کئی ملک ہیں، تو یہودیوں کو بھی دنیا میں رہنے کے لیے ایک ملک چاہیے، یہ تھیوری جو دینے والے ہیں ان کی تھیوری اسی وقت غلط ثابت ہو کے رہ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ بنیادی طور پہ ایک ریلیجیس مسئلہ تھا۔ اسرائیل کو قائم کرنا دراصل فلسطین اور ان مقدس سرزمینوں پر قبضے کا خواب دراصل ایک مذہبی مسئلہ تھا، ایک تاریخی مسئلہ تھا، جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس علاقے پر تسلط حاصل کریں تاکہ دنیا پر ان کے تسلط کا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ ورنہ عقل اور منطق یہ کہتی ہے یہودیوں کو اگر اذیت اور آزار سے دوچار کیا ہے، اگر ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، تاریخ کا کسی چیپٹر میں یہ ثابت کر دے کہ مسلمانوں نے کیا یا مسلمان مناطق کے اندر ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ جب بھی یہودیت کے ساتھ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے، یہ خود ایک چیپٹر ہے کہ کیا وہ ہولوکاسٹ جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ ایک مت ہے یا ریالٹی ہے، یہ ایک مفروضہ ہے یا ریالٹی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مفروضہ ہے اور اس کے اندر ریالٹی بہت کم ہے، لیکن اگر ہم اس مفروضے کو مان لیں، اگر ہم یہودیوں کے اپنے بیان کردہ مفروضے کو مان لیں، اگر ہم عیسائیوں کی اپنی بیان کردہ اس لاجک کو مان لیں کہ جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کو ایک وطن دینا تھا، تو جو ان کے اوپر ظلم کرنے والے تھے کیا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ظالم اپنی سرزمین کے اوپر ان کو جگہ دے؟ یہودیوں کے اوپر اگر جرمنی کے اندر ظلم ہوا ہے، فرض کریں ہٹلر نے اگر ان کے اوپر مظالم کیے ہیں، ہٹلر نے اگر ان کو قتل عام کیا ہے جو یورپ کے قلب کے اندر بیٹھا ہے، تو اس کی سزا مسلمانوں کو کیوں بھگتنی پڑے؟ اس کی سزا اسرائیل کی قیام کی صورت میں کیوں دی جائے؟ اس کی سزا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کیوں دی جائے؟ اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے اور حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ کہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے اس معاملے میں گٹھ جوڑ ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں کے قلب کے اندر خنجر کی صورت میں کوئی ایسا ملک پیوستہ نہیں کریں گے کہ جس کے پیچھے ان کی مذہبی گراؤنڈز بھی ہوں گی، جس کے پیچھے ان کی سیاسی گراؤنڈز بھی ہوں گی، اور جس کے نتیجے میں وہ اس خطے میں مسلمانوں کو شدید بحران کا دوچار کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اگر یہ ان کا مشترکہ ہدف نہ ہوتا کبھی بھی اسرائیل اب تک اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ بس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فقط ایک مذہبی معاملہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے یہ فقط ایک سیاسی معاملہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک علاقائی معاملہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قانونی معاملہ بھی ہے، یہ ایک تاریخی معاملہ بھی ہے، یہ ایک اخلاقی معاملہ بھی ہے، یہ ایک عالمی معاملہ بھی ہے۔ عالمی جنگوں کی شروعات کے لیے فلسطین کا قضیہ جو ہے وہ اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ایک مذہبی معاملہ بھی ہے، یہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے، بلکہ میں اگر ایک نٹ شیل کے طور پہ بیان کروں یہ انسانیت کا مسئلہ بھی ہے۔ کیوں بھلا؟ انسانیت اس بات کو قبول کرتی ہے، عقل اس بات کو قبول کرتا ہے، فطرت اس بات کو قبول کرتی ہے کہ وہ نسلیں کے جنہوں نے ایک سرزمین کے اندر نسلیں پروان چڑھی ہیں ان کو ان کی اپنی آبائی سرزمین سے محروم نہیں کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ظلم اور جبر جس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام کیا، اور ان خیانتوں کے نتیجے میں، بالخصوص برصغیر کے لوگوں کے لیے اس کی اہمیت ہے کہ آپ برصغیر کے اس علاقے نے انگریزوں کا ساتھ اس شرط پر دیا تھا، ان شرائط میں سے جو چند شرائط تھیں ان میں سے ایک شرائط جو ہے وہ اس قضیے کے حوالے سے تھی، لیکن ان بدبختوں نے اس علاقے کو اس طریقے سے تقسیم کیا کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر، بالخصوص برطانیہ کا اس میں کردار ہے اور پھر بعد میں امریکہ نے اس کی پشتیبانی کی، پوری دنیا سے یہودیت کو لا کر اس خطے کے اندر بسایا جائے، اور یوں تاریخ میں دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی دیکھی گئی۔ آج خود فلسطین کے اندر اتنے فلسطینی نہیں ہیں جتنے فلسطینی مہاجر ہیں۔ کبھی ایسا ملک آپ نے دیکھا ہے کہ جس ملک کے اندر خود اس کی اپنی تعداد کم ہو اور اس کے مہاجرین جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو؟ لاکھوں فلسطینی اردن کے اندر رہ رہے ہیں، لاکھوں فلسطینی شام کے اندر رہ رہے ہیں، لاکھوں فلسطینی آج بھی ان کے کیمپس ہیں، حزب اللہ کے علاقے بالخصوص لبنان کے مناطق کے اندر رہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے کئی ممالک کے اندر لاکھوں فلسطینی جو ہیں وہ اپنی سرزمین سے بے گھر ہیں، آج بھی کیمپوں کے اندر، آج بھی بربریت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت فلسطین کے اندر، جسے ہم فلسطین بھی کہیں، جو موجودہ فلسطین ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک غزہ کی پٹی ہے اور دوسرا جو ہے ادھر اردن کا مغربی کنارہ ہے۔ خود غزہ کی پٹی اگر آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا منطقہ، آپ اگر دنیا کا اس دیوار کے اوپر بھی ایک نقشہ بنائیں، اس میں غزہ کی پٹی کو انکلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی انڈیکیٹر چاہیے ہوگا، وہ نہیں آئے گا اس کے اندر۔ اتنی چھوٹی سی پٹی ہے، وہ چند کلومیٹر کی لمبائی، چند کلومیٹر کی چوڑائی ٹوٹل یہ پٹی ہے، لیکن تقریباً 16 سے 17 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پر، اور 16 سے 17 لاکھ کی آبادی کے بارے میں یہ کہنا اس وقت بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 16 سے 17 لاکھ لوگ، جرم کیا ہے ان لوگوں کا؟ مسلمان ہونا، فلسطینی ہونا، یا اپنے ہدف سے پیچھے نہ ہٹنا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر لوگوں کو حقوق نسبتاً زیادہ حاصل ہے، وہ پوری دنیا کے ساتھ زیادہ بہتر انٹریکشن میں ہے، لیکن خود یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ دنیا کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ بنیادی جرم کیا ہے؟ بنیادی جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے مقاومتی گروہ کا انتخاب کیا کہ جس نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا، یعنی حماس کو، اور حماس کی وہاں پر گورنمنٹ قائم ہوئی، اور حماس کی گورنمنٹ کو پھر غیر قانونی طور پہ انہی جو جمہوریت کے پاسدار ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پہ اس حماس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا۔ میں جس نقطۂ نظر کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس وقت کرنٹ کیفیت کیا ہے؟ یہ ہو گیا ہسٹری کہ ایک سازش کے تحت، ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر اس خطے کے اندر بسایا گیا، درست۔ ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو یہاں سے بے گھر کر دیا گیا، درست۔ اسرائیل کو طاقت عطا کی گئی، نہیں تھا خود سے طاقت یافتہ، اسرائیل قائم کیا گیا، پھر اس کو طاقت دی گئی، اس کو ٹیکنالوجی دی گئی، اس کو اسلحہ دیا گیا۔ آج بھی امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ایک ملک کی فائنانشل اور ملٹریلی سپورٹ کرتا ہے تو وہ اسرائیل ہے، جو دنیا کے نقشے میں بھی شاید اس وقت سب سے چھوٹے کنٹریز میں سے ایک ہے، البتہ ہم اس کو کنٹری نہیں مانتے، مقبوضہ فلسطین ہی کہتے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ درست ہے کہ انہوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا، درست ہے کہ یہاں پر ایک آغاز جو ہے وہ ہو گیا، لیکن ارد گرد کون تھے؟ کیا مصر بھی اسرائیلی ہے؟ کیا شام بھی اسرائیلی ہے؟ کیا لبنان بھی اسرائیلی ہے؟ کیا اردن بھی اسرائیلی ہے؟ نہیں، ارد گرد بھی مسلمان ممالک ہیں۔ اچھا، اس خطے کے اندر کون ہے؟ اس خطے کے درمیان میں سمندر ہے، دوسری طرف یورپ ہے، اس خطے کی جغرافیائی اعتبار سے ملحق علاقے کے اندر کون ہے؟ سارے کے سارے مسلمان ممالک۔ دنیا میں مسلمان آبادی کا پیور ترین کلسٹر اگر کسی جگہ پر آباد ہے وہ یہی خطہ ہے، کسی اور جگہ پر اس طریقے سے پیور مسلمان آبادی کا کلسٹر جو ہے وہ نہیں ہے، مگر یہ کہ مشرق وسطی کے اندر، اس پورے خطے کے اندر۔ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ ظلم کیوں جاری ہے؟ جب چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہیں تو پھر یہ تشدد اور ظلم کیوں جاری ہے؟ پھر ہم اپنے قبل اول کو آزاد کرانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ پھر ہم اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ آئیں دیکھتے ہیں، ایک وجہ مثلا میں بیان کرتا ہوں، پھر ہم آج کی کرنٹ صورتحال پہ آئیں گے۔ کیا اسرائیل ملٹریلی اتنا طاقتور ہے؟ درست، اسرائیل طاقتور ہے, کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو آرمی ہے اور اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ فورتھ جنریشن ٹیکنالوجی ہے, درست ہے؟ اور وہ آج بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں, امریکہ کو ڈرون ٹیکنالوجی سپلائی کرتا ہے, ڈرون پرووائڈ کرتا ہے, درست ہے؟ لیکن کیا صرف اس کی یہ مادی ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس کی طاقت کا سبب ہوئی؟ ہسٹری میں یہ بات درست ملتی ہے کہ 3 عرب-اسرائیل جنگوں کے اندر تینوں جنگوں میں بظاہر عربوں کو شکست ہوئی ہے, اور حتیٰ ایک جنگ کے اندر جو بالخصوص آخری جنگ تھی اس میں 4 عرب کنٹریز مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکے. فلسطین نکلا, اردن نکلا, شام نے جنگ کی, مصر نے جنگ کی, اور لبنان نے جنگ کی, لیکن اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. 4 کنٹریز اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے, بلکہ چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے ان تمام ممالک کو شکست فاش سے دوچار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اسرائیل کا مقابلہ ہے کسی ملک کے ساتھ یا ممالک کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, یہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے. لیکن جب امت مسلمہ کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے تو پھر پوری امت کو مقابلے میں نہیں آنا, بلکہ امت کا ایک قلب یعنی لبنان سے ایک لشکر اٹھتا ہے, حزب اللہ کا لشکر اٹھتا ہے, اور اس نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ 2006 کی جنگ شروع ہوئی تھی تو بنیادی طور پہ یہ اسی غزہ کے علاقے میں, جس کا میں نے ابھی بیان کیا کہ جو مظلومیت کی اگر دنیا کے اندر کوئی ابتدا ہے تو وہ غزہ کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہی غزہ کے اوپر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا اور بدترین حملے جاری کیے ہوئے تھے, اور قریب تھا کہ غزہ سکوت کر جائے, قریب تھا کہ غزہ کے اندر کوئی بدترین انسانی المیہ رونما ہو, اس وقت وحدت اسلامی کا ایک بڑا خوبصورت چیپٹر جو ہے وہ حزب اللہ لبنان نے رقم کیا, اور حزب اللہ نے یعنی یہ شیعہ اور سنی کی جو منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر ایک کاری ضرب لگا کے وحدت مسلمین کا, وحدت اسلامی کا خوبصورت نقطہ نظر حزب اللہ نے پیش کیا, اور یوں وہ تلواریں اور وہ تیر اور وہ تمام تر جنگی مشینری کہ جس کا ہدف اس وقت فلسطینیوں کے سینے بنے ہوئے تھے اور وہ فلسطینیوں کے سینوں کو خون سے دھو رہے تھے, اس وقت حزب اللہ نے اپنے آپ کو پیش کر کے اس جنگ کا رخ موڑا اور پھر اس جنگ کو لبنان کی سرزمین میں منتقل کیا. اور پھر کیا ہوا کہ 33 دن کی وہ جنگ ہوئی, اور 33 دن میں کوئی ملت نہیں لڑی, جسے ہم کہیں اس طرح کوئی ملت, پوری امت مسلمان نہیں لڑی, تمام اسلامی ممالک مخالفت کرنے والے مسلمان ممالک زیادہ تھے, لیکن ایک قلب لڑا, ایک دل لڑا, ایک خط مقدم لڑا جو امت مسلمہ کا تھا. پہلی بار امت مسلمہ کی ول لڑی, امت مسلمہ کی خواہش لڑی, امت مسلمہ کا دل لڑا, اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 33 دن کے بعد اسرائیل کو اس جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا, اور جو انہوں نے اپنے ایک سپریم کورٹ کے جج کی قیادت میں گولڈ سٹون رپورٹ کی صورت میں ایک رپورٹ مرتب کی, انہوں نے اس رپورٹ میں واضح طور یہ لکھا ہمیں لبنان کی سرزمین پر حزب اللہ کے مقابلے میں عسکری طور پر شکست نہیں ہوئی, بلکہ جنگ کے ہر میدان میں شکست ہوئی ہے, ہم نے سیاسی جنگ میں بھی, ہم نے میڈیا کی جنگ میں بھی, ہم نے سماج کی جنگ میں بھی, ہم نے سوسائٹی کی جنگ میں بھی, اور ہم نے میدان جنگ میں بھی, تمام محاذوں پر ہم اسرائیل سے شکست کھا, اسرائیل جو ہے شکست کھا چکا ہے, اور ان کو شکست دینے والا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کنٹری نہیں ہے, وہ کوئی لاکھوں کی کمیونٹی نہیں ہے, ان کو شکست دینے والی ایک ملت یعنی حزب اللہ ہے, ان کو شکست دینے والی ملت کی ول ہے, اور ان کو شکست دینے والا ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی ہے, اور وہ تمام اسلحہ, وہ تمام ٹیکنالوجی کہ جو ان کے پاس تھی کہ جس کے ذریعے یہ پوری دنیا پہ حکومت اور تسلط کا خواب دیکھتے ہیں, وہ فضائی ٹیکنالوجی ہے, وہ بری ٹیکنالوجی ہے, وہ بحری ٹیکنالوجی ہے, یہ ساری کی ساری اسی سمندر کے اندر غرق ہو کے رہ گئیں, اور حزب اللہ لبنان کا پرچم اور اسلام کی فتح اور سربلندی کا پرچم اس خطے کے اندر سربلند ہو کے رہ گیا. بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹرلی اس پوزیشن میں ہے, یہ یقیناً حزب اللہ نے اس مت کو ختم کر دیا ہے, حماس نے بھی بڑی حد تک اس مت کو ختم کر دیا ہے. آج یہ بات حقیقت نہیں ہے, اسرائیل ملٹرلی اتنا طاقتور نہیں ہے, جیوگرافیکلی کتنا طاقتور ہے, یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے, مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا بتائیے گا, یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے تمام بارڈرز پر اس کے مخالفین موجود ہیں. آج الحمدللہ یہاں پر جو اسلامی تحریکوں کی کامیابی ہے اس کے نتیجے میں مصر کے اندر تبدیلی آئی ہے, جو سب سے بڑا اس کا سپورٹر تھا, اب مصر ایک بارڈر پر ہے, اردن ایک بارڈر پر ہے, لبنان ایک بارڈر پر ہے, یہ تمام اسلامی ممالک وہ ہیں جو بہرحال اسرائیل کے مخالف ہیں اور اسرائیل کو پسند نہیں کرتے. دنیا میں کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا جس کا کوئی عقبہ نہ ہو, یہ پولیٹیکل سائنس میں بالخصوص اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھنے والے وہ جانتے ہیں, عقبہ بڑا ضروری ہوتا ہے, ایک ایسا ملک کہ جس کو ایک بیگ پرووائڈڈ ہو, جب تک وہ بیگ اس کے لیے پرووائڈڈ نہ ہو وہ ملک کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. اگر بغیر عقبے کے اس وقت دنیا کے اندر کوئی ملک رہ گیا ہے تو وہ ملک جو ہے وہ اس وقت اسرائیل رہ گیا, یعنی یہ پولیٹیکلی بھی سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ملٹرلی میں نے خود بیان کیا کہ یہ سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اور اس وقت جس کیفیت کے اندر وہ ہے اور انقلاب اسلامی کے نتیجے میں اور اس کے اثرات کے نتیجے میں جس کیفیت میں یہ چلا گیا ہے کہ ایک ایسا کنٹری کہ جو ایک چھوٹی سی جماعت سے بھی خوف زدہ ہے, حزب اللہ لبنان اگر اس بڑی جماعتوں کے تناظر میں آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑی جماعت نہیں بنتی, لیکن وہ قوت اور ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ آج آغا حسن رسول اللہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر غلطی سے بھی اسرائیل نے کوئی غلطی کی, غلطی سے بھی اسرائیل نے کوئی جارحیت کی, غلطی سے بھی اسرائیل نے ہمارا بارڈر کراس کیا, غلطی سے بھی اسرائیل نے لبنان کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی, تو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی بھی کم سے کم سزا تل ابید پر میزائلوں کا حملہ ہوگا. اسرائیل نے یہ دن نہیں دیکھے تھے. آج وہ تسلط کے خواب کی بجائے اپنی حفاظت کو ہدف قرار دے رہا ہے, کس طریقے سے میں اپنے آپ کو بچا پاؤں. یہ جو دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں کہ فلسطین کے گرد دیوار تعمیر ہو, مسلمان ممالک کے گرد دیوار تعمیر ہو اور سٹیل کی دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں, ان دیواروں کے ذریعے کیا وہ خود کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا محدود کر رہے ہیں؟ محدود کر رہے ہیں, وہ ایک خطے کے اندر اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. یعنی کسی طور پر بھی یہ اسرائیل سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ملٹریلی نہیں ہے, سیاسی طور پر نہیں ہے, جیولوجیکلی اپنے جغرافی کے اعتبار سے نہیں ہے, اور حتیٰ جسے آپ آبادی کا توازن کہتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. ایک ابھی اسرائیلی ماہر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو ان کے شاید انٹیلیجنس کا سابق چیف رہا ہے, اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا ہم اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کی بات تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو حزب اللہ کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ حزب اللہ کے ساتھ آپ جنگ کریں گے, آپ نے بدترین جنگ کر کے دیکھ لی, وہ اس کے لیے آمادہ اور تیار تھے. حزب اللہ کا کوئی بندہ وہاں سے فرار نہیں کیا, لبنانیوں نے لبنان کی سرزمین نہیں چھوڑی. آپ ایران کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرنا چاہیں گے, چونکہ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہیں, ہم ہزار میزائل ایران کے اوپر مار دیں گے, کوئی ایرانی سرزمین نہیں چھوڑے گا, ایران اپنے ایران کے اندر باقی رہے گا, لبنان لبنان کے اندر باقی رہے گا, لیکن اگر ایک میزائل بھی ہمارے کسی بڑے شہر کے اندر آ گیا, ہمارے پہلے دن جانے والے اسرائیلیوں کی تعداد جو پوری دنیا سے یہاں آئے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی اگر لاکھوں میں نہیں ہوگی. تو یہ کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ اسرائیل کے سابق چیف جو ان کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ اپنی حقیقت کو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایک بڑا میزائل حملہ بھی ہو گیا تو پھر کیونکہ کیوں یہودی یہاں پر کیوں ہیں؟ ان کو امن کی گارنٹی دی گئی ہے, ان کو اکانومی کی گارنٹی دی گئی ہے, ان کو اقتصاد کی گارنٹی دی گئی ہے, ان کو بتایا گیا کہ یہاں رہو تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی, یہاں رہو تمہارا اقتصاد بھی محفوظ رہے گا, یہاں رہو تمہیں دنیا کے اندر ہم پاورز بھی دلائیں گے, یہاں رہو تمہیں ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر بھی انوالو کریں گے, لیکن جہاں ام نہیں ہو وہاں کوئی پروجیکٹ نہیں چلتا, وہاں کوئی کمیونٹی نہیں رہتی. اسرائیلی کمیونٹی, یہودی کمیونٹی ایسی کمیونٹی ہے ہی نہیں کہ جو اگر اس کے اندر امن جو ہے وہ نہ رہے اور وہ اس علاقے کے اندر سروائیو کر جائے. اور اسرائیل کا نقطہ نظر اسی وقت سمندر کے اندر غرق ہو کے رہ جائے گا اس گریٹر اسرائیل کا, جب خود وہ اسرائیل جو موجودہ اسرائیل ہے وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے گا. لیکن کیوں اسرائیل قائم ہے؟ میں نے کہا نہ پولیٹیکلی قائم رہ سکتا ہے, نہ ملٹریلی قائم رہ سکتا ہے, نہ جیوگرافیکلی قائم رہ سکتا ہے, کسی اعتبار سے قائم رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لڑ کے بھی اس نے دیکھ لیا وہ اپنے خطے سے چند انچ آگے بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوا, آخر قائم کیوں ہے؟ تو میں آپ کے سامنے اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی وجہ سے قائم نہیں ہے, وہ قائم بھی بہرحال مسلمانوں کی وجہ سے. کن مسلمانوں کی وجہ سے؟ کیا امت مسلمہ کی وجہ سے یا مسلمان حکمرانوں اور گورنمنٹوں کی وجہ سے؟ تو میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ امت مسلمہ جو ہے ایک پاک و پاکیزہ امت ہے, ایک پاک و پاکیزہ ملت ہے, عزت اور سربلندی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے, اسلام کے پاک و پاکیزہ اصولوں کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ملت 60 سال کے بعد ہی صحیح لیکن کھڑی ہوئی ہے اس فرعون مصر کے مقابلے میں, اور اس حسنی نامبارک کو اپنی سرزمین سے انہوں نے بہرحال اس تسلط اور اقتدار کو ختم کرنے جو سوچ نہیں سکتا تھا انسان کہ یہ اتنا مضبوط حکومت تھی اس خطے کے اندر, اس حکومت کو بہرحال اس امت مسلمہ نے ختم کیا. امت مسلمہ ذمہ دار نہیں ہے, مسلمان عوام ذمہ دار نہیں ہے. کون ہے جو ذمہ دار ہے؟ تو میں اس حقیقت کو, اور کوئی ڈیبیٹ ہو تو میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اگر کوئی ذمہ دار ہے اس معاملے میں تو وہ خیانت کار ہیں کہ جو مشرق وسطی کے اندر بھی اور جو اسلامی ممالک کی حکمران ہونے کے دعوے کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی حماس کی پشت میں چھرا گھونپا ہے, کبھی حزب اللہ کی پشت میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے, مقاومت اسلامی اور اسلامی تحریکوں کی پشت میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے, اور جب بھی کھڑے ہوئے ہیں یا اسرائیل کے مفادات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا امریکہ کے مفادات اور اس کے آقا کے مفادات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کبھی بھی امت مسلمہ کے مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تمام مکاتب فکر کے لوگ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, شام ایک جابر حکمران سے ہی, شام کا حکمران اس کی کبھی تائید نہیں کر سکتے, لیکن مجھے عالمی پالیٹکس میں شام کے کردار کے بارے میں بتائیں. مجھے یہ بتائیں, کیا شام نے پہلے دن سے حماس اور فلسطینیوں کی حمایت نہیں کی؟ کیا شام نے پہلے دن سے حزب اللہ کی حمایت نہیں کی؟ کیا آج وہ حکومتیں جو شام کو ٹاپل کرنا چاہتی ہیں, جو شام کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہیں, جنہوں نے دراصل اسرائیل کو ایک ملک کی سپورٹ دینا چاہیے, ایک عقبہ دینا چاہا ہے, مصر کے عقبہ کے ختم ہونے کے بعد اس کو ایک سپورٹ دینا چاہیے, ایک ایسا ملک کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرے, جو اسرائیل کی پشتی بانی کرے, ایک ایسا عقبہ دینے کی کوشش کی گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے مفاد بھی مشترکہ ہوں اور اسرائیل کا مفاد بھی وہی ہو اور امریکہ کا مفاد بھی وہی ہو؟ یہ کیسا عجیب وہاں پر انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل بھی وہی بات کہہ رہا ہے, امریکہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, اور ہمارے نام نہاد مسلمان حکمران بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شام کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے, اسرائیل بھی یہی بات کہہ رہا ہے شام کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے. کیا ہم نے اس مختلف دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ان چیزوں سے دیکھ نہیں دیا؟ جب تک خود عوام کھڑے نہ ہوں اس وقت تک اس علاقے کے اندر نہ تبدیلی آتی ہے اور نہ امن آتا ہے. کیا یہ لوگ مجرم نہیں ہیں جو پوری دنیا سے لوگوں کو اسلام کے نام پر وہاں لے جا کر سرو کرا رہے ہیں؟ اس کے فوٹوگرافس موجود ہیں, اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں, جو ترکی کے بارڈر سے ہو رہا ہے, جو اردن کے بارڈر سے ہو رہا ہے, جو خود دیگر بارڈر سے ہو رہا ہے, جو لبنان کے بارڈر سے ہو رہا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسرائیل کو دنیا میں کوئی ایسا پڑوسی ملک نہیں مل رہا کہ جو اس کو سپورٹ کرے, اور اس کو ایک عقبہ چاہیے, اس کو ایک سپورٹ چاہیے, اس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. نیٹو وہاں پر موجود ہے. کیسا عجیب اتفاق ہے, ہمارے مسلم حکمران اور نیٹو اور امریکہ اور اسرائیل سب ایک نقطے پر متفق ہیں, شام کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہر وہ ذریعہ اختیار کر رہے ہیں, خواہ وہ افغانستان سے لوگوں کو بلانا ہو, خواہ وہ عراق سے لوگوں کو بلانا ہو, خواہ وہ دیگر اسلام کے نام پہ لوگوں کو بلا کر ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی خدمت کی جا رہی ہے. یہ ہے البیہ, یہ ہے ان مسلم حکمرانوں کا البیہ جو میانمار میں لوگوں کو جلائے جانے کے موقع پر تو خاموش رہے, جو پوری دنیا میں عراق کے معاملے پہ, افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے اپنی لب کشائی نہیں کی, جنہوں نے عراق کی سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے اپنے ممالک جو ہے وہ تک پیش کر دیے, خاموش رہے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر قتل عام پر, آج وہ شام کے معاملے پر بول رہے ہیں, اسرائیل کے معاملے پر پھر بھی نہیں بول رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظلم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, میں یعنی اس میں نہیں جانا چاہ رہا. وحدت اسلامی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے, کیوں ہم اس کے اوپر عقیدے کے طور پہ قائل ہیں, یہ ہم اسے نظریہ ضرورت کے طور پہ نہیں سمجھتے, عقیدے کے طور پر سمجھتے ہیں. لیکن حق بات کو بیان کرنا, امت مسلمہ واقعتاً اس معاملے میں سرخرو ہے, مصری عوام سرخرو ہیں, اردن کے عوام سرخرو ہیں, لبنانی عوام سرخرو ہیں, عوام شیعہ سنی اہل حدیث تمام مکاتب فکر سرخرو ہیں, واقعاً وہ ہماری عزت اور امت مسلمہ کی بقا کی سبب ہے وہ لوگ. لیکن مسلم حکمرانوں نے اپنا کردار بہت مکروہ طریقے سے ادا کیا, انہوں نے اپنا تمام تر وزن امریکہ اور اسرائیل کے پلڑے میں ڈالا ہے, اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس جنگ کا, کہ بالآخر یہ ایک تھیوری ہے کہ دنیا بھر میں جو جب جنگ ہوتی ہے, میدان کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر لینا پڑتا ہے. یہ وہ مجاہدین جو فلسطینی مجاہدین ہیں, وہ مجاہدین جو لبنانی مجاہدین ہیں, جنہوں نے اسرائیل کو بدترین شکست سے دوچار کیا, اس جنگ کا نتیجہ یا ہم نے یونائیٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے لینا تھا, یا او آئی سی کے پلیٹ فارم سے لینا تھا, یا عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے لینا تھا, یا امت مسلمہ نے مل کر ایک مشترکہ سٹینڈ کی صورت میں لینا تھا, لیکن وہاں پر جا کر خیانتیں کر کے اسرائیل کو بقا دینے کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بات بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں, اور تھیوریز میں سے ایک بڑی تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے, ٹو نیشن تھیوری, کہ دو نیشنز بنا دی جائیں, اسرائیل اور فلسطین. میں اپنی طرف سے اس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا اور فلسطینیوں کی زبان بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. یہ خود ایک خیانت ہے. اس طریقے سے دراصل اسرائیل کو بکا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی دراصل قبلہ اول پر اس قبضے کو برقرار رکھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر اسرائیل نے اپنے ظالمانہ طریقے سے رکھا ہوا ہے. یعنی دراصل مسلمانوں کے دل میں اس خنجر کو برقرار رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ٹو نیشن تھیوری, یہ ٹو کنٹری تھیوری کہ فلسطین اور اسرائیل کی صورت میں دو الگ الگ کنٹری کر کے فلسطین کو دنیا میں ایک کنٹری کے طور پہ منظور کرا دیا جائے, اسرائیل ایک الگ کنٹری ہو, یہ اس کے امور میں مداخلت نہیں کرے, وہ اس کے امور میں مداخلت نہیں کرے. دراصل یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں بیت المقدس کی آزادی کی بات نہیں کریں. مظلوم فلسطینیوں کو جن کو اپنے گھر سے بے دخل کیا گیا ان کو اپنے ملکوں میں بسانے کی بات نہیں کرے, یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن جو میں نے فلسطین کو پڑھا ہے, جو میں فلسطینیوں سے ملا ہوں, جو میں نے فلسطینیوں کے وہ لیے ہیں کمنٹس لیے ہیں, میں یہ جانتا ہوں یہ جو 15 لاکھ لوگ ہیں, 1 لاکھ لوگ بڑی بات ہوتے ہیں, 15 لاکھ لوگ ہیں مثلا غزہ کے, یہ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں. آج وہ اسرائیل کے ساتھ شیک ہینڈ کر لیں تو اسرائیل شاید انہیں تسلیم کر لیں, شاید ان کے لیے زندگی کی سہولتیں کھل جائیں, شاید ان کے لیے دنیا سے رستہ کھل جائے. نہیں ہے آمادہ. کیوں نہیں آمادہ؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا گویا ہم نے بیت المقدس پر قبضے کو بھی تسلیم کر لیا, گویا ہم نے اس خطے کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کو قبول کر لیا. بس نہ ہماری غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے, نہ ہماری حمیت اس بات کی اجازت دیتی ہے ہم کسی ایسے نظریے کو قبول کریں جس میں اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنا شامل ہو. اسرائیل ناجائز وجود ہے اور ناجائز وجود کو مٹ جانا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں, اس وقت اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس وقت اسرائیل آخری مراحل میں ہے. اسرائیل کے لیے عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے, مگر یہ کہ اس وقت یہ نام نہاد مسلمان کنٹریز مل کر ان کو ایک ایسی پریویلیج نہ پرووائڈ کریں کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل اپنے سروائیول کو یقینی بنائے. اس وقت اسرائیل اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس سروائیول کی جنگ میں اگر ہم نے وحدت اسلامی کے ساتھ, اگر ہم نے وحدت اسلامی کے ساتھ فلسطین کے کاز کو سپورٹ کیا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کاز یہاں جب آپ لبنان کی بات, فلسطین کی بات کرتے ہیں, یہاں جب آپ بیت المقدس کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی سادہ بات نہیں لی جاتی, اس کی گونج فلسطین کے اندر سنائی دیتی ہے. میں نے فلسطین کی ویب سائٹس دیکھی ہیں, فلسطین کے مختلف جو ان کے ڈسکشن کے فورم ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ جب یہاں پر آپ بیت المقدس کا پروگرام کرتے ہیں اس کی گونج وہاں سنائی دے رہی ہوتی ہے. وہ پوری دنیا سے اپنے لیے ایک سپورٹ مضبوط محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اصل سپورٹ ہے یہی جو آپ کے دلوں سے ہوتی ہے, اصل سپورٹ ہے یہی جو یہ ملت میدان میں نکل کر کرتی ہے. بس میں یہ عرض کروں, ہم جو اگر ہم اپنے چند فریضوں کو معین کریں, اسرائیل آج نہیں تو کل اسرائیل کو بہرحال اپنے وجود کو ختم ہونا ہے, اس کا وجود منحل ہونا ہے, وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. لیکن اس میں ہم حصہ دار بنیں, اس میں ہم شیئر ہولڈر بنیں, اسرائیل کے وجود کے اس تحلیل کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں. اور یہی میری اس گفتگو کا آخری ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے, ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم جس سرزمین کے اوپر موجود ہیں, بالخصوص پاکستان کی اگر ہم بات کریں, پاکستان جو کشمیر کا دعوے دار ہے, پاکستان جس کا کشمیر کے اوپر حق ہے, لیکن کشمیر کو بھی ایسی ہی بعض پلاننگز کے ذریعے اس سے دور رکھا گیا, اسلامی تحریکوں کو وہاں پر کمزور کر دیا گیا, اور آج بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ہم کشمیر کی بات کر ہی نہیں سکتے اگر ہم عالمی سطح پر بیت المقدس کی آزادی کی بات نہ کریں. ایک مسلمان قوم کے ہونے ناطے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ ضروری ہے, یہ کوئی کسی دور دراز علاقے کی بات نہیں ہے, خود کشمیر کے کاز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم فلسطین کے کاز کے علمبردار ہوں. بس اگر ہم اسلامی نظریاتی پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں فلسطین کے کاز کا علمبردار بننا ہوگا. پوری دنیا میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہونے والے یہ مظاہرے, پوری دنیا میں مختلف چھوٹے چھوٹے پروگرام اور بڑے ایونٹس, یہ دراصل فلسطینیوں کو اور ان کے کاز کو تقویت دینے کے لیے ہیں. دراصل یہ امت مسلمہ کو ایک عزم اور سربلندی دینے کے لیے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ بڑی چیزیں ہیں. اس کا نیشنل سطح پہ بھی امپیکٹ ہے, اس کے انٹرنیشنل سطح پر بھی امپیکٹ ہے. ہم اپنے اس فریضے کو جاری رکھیں. آپ یقین رکھیں, نہ غیرت مند فلسطینی, نہ غیرت مند لبنانی, نہ غیرت مند مجاہدین اسلامی کبھی بھی اسرائیل کے سروائیول کو ممکن بنانے کو کی کوشش جو ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ اسرائیل جو متزلزل ہے, آج اگر آپ اسرائیل کی اکانومی کو نوٹ کریں, آج اگر اسرائیل کی انٹرنل پالیٹکس کو نوٹ کریں, گزشتہ 2 مہینوں کے اندر 20 افراد نے خود سوزی کی ہے اسرائیل کے دارالحکومت کے اندر. یعنی داخلی طور پہ وہ اس بدترین بحران کا شکار ہے. اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. خدا کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اسرائیل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار پاکستان کی سرزمین پر ثابت ہوں, اور ہم ان عالمی سازشوں کا کسی طور حصہ نہ بنیں کہ جس کے حصہ بن کر ہمارے بعض حکمرانوں نے بالآخر اسرائیل اور بالآخر امریکہ کے کاز کو سپورٹ کیا ہے. خدا ہمیں واقعتاً ان لوگوں میں مشہور فرمائے جنہوں نے ہر لمحہ فلسطین کے کاز کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر بالآخر خدا سے ملحق ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.